السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا اب کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ کرونا کی مؤثر اور قوت خرید میں آنے والی ویکسین کی تیاری کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا. بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اینٹونیو گوترس نے کہا کہ اس وقت دنیا کی سیکیورٹی کے لیے کرونا وائرس ہی سب سے بڑا خطرہ ہے. اینٹونیو گوترس نے کہا کہ ویکسین اکیلے اس عالمی بحران کو حل نہیں کر سکتی، مستقبل قریب میں تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. ان کے بقول، ہمیں اپنے موجودہ اور نئے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا، بالخصوص آئندہ 12 ماہ کے دوران کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے اور جانوں کو بچانا ہوگا. اینٹونیو گوترس کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب منگل سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس شروع ہو رہا ہے. ہر سال اس اجلاس میں 100 سے زائد سربراہ مملکت اور اعلیٰ عہدیداران شرکت کے لیے نیو یارک آتے ہیں. رواں سال کرونا وائرس کی وجہ سے تمام رہنما ریکارڈ کیے گئے ویڈیو پیغامات ارسال کریں گے اور رہنماؤں کی سائیڈ میٹنگز بھی ورچوئل ہوں گی. امریکہ میں پیو ریسرچ سینٹر کے اس ماہ منعقد کیے گئے جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی اس وقت دستیابی کی صورت میں 49% امریکی ویکسین لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جبکہ 51% کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین ضرور لیں گے. ویکسین کو مسترد کرنے والے امریکیوں نے اس کی وجہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا اضافی منفی اثرات بتائے ہیں. یوں یہ تاثر ملتا ہے کہ مارکیٹ میں ممکنہ طور پر جلد دستیاب ہونے والی ویکسین کے محفوظ ہونے کے بارے میں خدشات پائے جاتے ہیں. حالیہ سروے میں 77% امریکیوں کو کہنا ہے کہ ان کے خیال میں امریکہ میں تیار ہونے والی ویکسین یہ یقین کیے جانے کے بغیر ہی فراہم کر دی جائے گی کہ یہ مکمل طور پر محفوظ ہے یا نہیں. اس سروے میں 10,000 سے زائد امریکیوں کی رائے معلوم کی گئی. ان میں سے 78% نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ امریکہ میں تیاری کے مراحل میں موجودہ ویکسین کو غالباً اجلت میں منظوری دے دی جائے گی اور اس کے محفوظ اور مؤثر ہونے کے بارے میں پوری تحقیق نہیں ہوگی. تاہم 20% نے کہا کہ اس ویکسین کی منظوری میں بہت تاخیر کی جا رہی ہے اور وہ اس بات سے پریشان ہیں. جان ہاپکنز یونیورسٹی نے آج جمعے کے روز رپورٹ دی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 3 کروڑ سے زائد مریض موجود ہیں اور اس سے 950,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے والے مزید 13 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے شکار 9 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 700 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں COVID-19 کے 25 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جس کے ساتھ کرونا مریضوں کی کل تعداد 38,897 ہو گئی ہے. وزارت کے مطابق اب تک COVID-19 کے 4,870 مثبت کیسز موجود ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 1,437 ہے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے شکار مزید 1,174 مریض ہلاک اور 96,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. کرونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے. پاکستان نے اپنے 2 ہمسایہ ممالک ایران اور افغانستان کے ساتھ متصل سرحد کے ساتھ 18 کاروباری مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاس میں کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کے بقول، یہ کاروباری مراکز مقامی افراد کے لیے تجارت کے بہتر مواقع فراہم کریں گے. بین الاقوامی ثالثی ٹرائبیونل نے ریکوڈک پروجیکٹ کیس میں پاکستان پر عائد 6 ارب ڈالر جرمانے پر مستقل حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. سرمایہ کاری کے تنازعات کے حل کے لیے قائم بین الاقوامی عدالت ریکوڈک معاملے کے حتمی فیصلے کے لیے پاکستان کی اپیل پر آئندہ سال مئی سے سماعت کرے گی. اس سے قبل پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وہ مائننگ کمپنی کو 4 ارب ڈالر ہر جانے کی ادائیگی کے علاوہ 1.7 ارب ڈالر کی اضافی رقم بھی فراہم کرے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان سے ملنے والی اس رپورٹ کے ساتھ بین الاقوامی سالسی ٹریبیونل نے ریکوڈک پروجیکٹ کیس میں پاکستان پر عائد $6 ارب جرمانے پر مستقل حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ سرمایہ کاری کے تنازعات کے حل کے لیے قائم بین الاقوامی عدالت ریکوڈک معاملے کے حتمی فیصلے کے لیے پاکستان کی اپیل پر آئندہ سال مئی سے سماعت کرے گی۔ اس سے قبل پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وہ مائننگ کمپنی کو $4 ارب ہر جانے کی ادائیگی کے علاوہ $1.7 ارب کی اضافی رقم بھی ادا کرے۔ حکومتی حلقے معاشی مشکلات کے دوران اس فیصلے کو پاکستان کے حق میں ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، لیکن بعض ماہرین اسے عارضی ریلیف قرار دیتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
اٹارنی جنرل آفس کا کہنا ہے کہ 2019 میں ہی پاکستان نے $6 ارب جرمانہ قلم قرار دلانے کے لیے قانونی کاروائی شروع کی تھی، اور حالیہ حکم امتناع سے جرمانے کی ادائیگی کے سلسلے میں ملک کو مئی 2021 تک کا ریلیف حاصل ہو گیا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے مطابق ریکوڈک معاملے پر سالسی عدالت اب حتمی سماعت مئی 2021 میں کرے گی۔ اس سے قبل جولائی 2019 میں صوبہ بلوچستان میں سونے اور تانبے کے $اربوں مالیت کے ریکوڈک پروجیکٹ کی لیزنگ منسوخ کیے جانے پر سالسی عدالت نے پاکستان کو آسٹریلوی اور چلی کی کمپنیوں کو $6 ارب جرمانے کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوساف کہتے ہیں کہ سالسی عدالت کا یہ فیصلہ ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت نے اس کیس کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی تھی، اور سپریم کورٹ کی جانب سے معاہدے کی منسوخی کے حکم نے اسے مزید پیچیدہ بنا دیا تھا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اشتر اوساف کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ریکوڈک کی نئی جائزہ رپورٹ کے ذریعے فیزیبلٹی، مائننگ اور واٹر اسٹڈی کروائے، تاکہ اس حوالے سے مبالغہ آرائی پر مبنی رائے کو ثالثی عدالت میں غلط ثابت کیا جا سکے۔
اگر ہم محنت کریں، زور لگائیں اور ایویڈنس اکٹھا کریں پانی کے متعلق، اس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز کے متعلق، اس کی ڈرائنگس کے متعلق اور ساری چیزیں، تو لازمی طور پہ ہم اس کے اندر 70-80% کامیابی کا امکان ہوگا۔ ہم پہلے اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ معاملہ جو تھا وہ ایک سیٹ کے اندر تھا، اب وہ فیصلہ چونکہ اوارڈ آ چکا ہے، اس لیے یہ مائنڈ جو ہے ان کے قبضے سے نکل گئی ہے، اب وہ صرف اور صرف پیسے میں انٹرسٹڈ ہیں۔
یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں ایک بینچ نے قواعد کی خلاف ورزی پر ٹیتھیان کمپنی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو قلعدم قرار دے دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف کمپنی نے عالمی ٹریبیونل سے رجوع کیا تھا اور پاکستان کے خلاف $16 ارب ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اشتر اوساف کہتے ہیں کہ ٹیتھیان کمپنی کے ساتھ معاہدے کو حکومت نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے منسوخ کیا، اور اس کے مضمرات اور نقصانات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا۔ ریکوڈک بلوچستان کے ضلع چاگی کے قصبے کا نام ہے، جہاں حکام کے مطابق $اربوں کی قیمتی دھاتیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ریکوڈک کو دنیا کے بڑے قیمتی معدنیاتی ذخائر میں شمار کیا جاتا ہے، اور ایک تخمینے کے مطابق ریکوڈک میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی مالیت $260 ارب سے زائد ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان نے اپنے دو ہمسایہ ملکوں ایران اور افغانستان کے ساتھ متصل سرحد کے ساتھ ساتھ 18 کاروباری مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک اعلی سطح کے اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے بقول یہ کاروباری مراکز مقامی افراد کے لیے تجارت کے بہتر مواقع فراہم کریں گے۔ اگرچہ ماہرین اور کاروباری برادری کے نمائندوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے پاک افغان اور پاک ایران سرحد کے ساتھ کاروباری مراکز قائم کرنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن ان کے بقول ایسے کاروباری مراکز کی افادیت خطے میں، خاص طور پر افغانستان میں، پائیدار امن قائم ہونے سے مزید بڑھ سکے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاک ایران اور پاک افغان سرحد کے ساتھ کاروباری مراکز قائم کرنے کے فیصلے کا اعلان وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران کیا گیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ان میں سے 12 کاروباری مراکز افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستانی علاقوں میں قائم کیے جائیں گے، جبکہ باقی 6 ایران کی سرحد کے ساتھ قائم کیے جائیں گے، لیکن وزیراعظم عمران خان نے ابتدائی طور پر صرف 3 کاروباری مراکز قائم کرنے کی منظوری دی ہے، ان میں سے 2 ایران کی سرحد جبکہ 1 افغانستان کی سرحد کے ساتھ قائم کیا جائے گا۔ ان 3 مراکز کی تعمیر آئندہ سال 21 فروری تک مکمل ہو جائے گی۔ کاروباری برادری کے نمائندوں اور ماہرین نے حکومت پاکستان کی طرف سے افغانستان اور ایران کے ساتھ متصل اپنے سرحدی علاقوں میں کاروباری مراکز قائم کرنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ پاکستان کے ایک ممتاز تاجر زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کے بقول ان کاروباری مراکز کے خد و خال ابھی تک واضح نہیں ہیں، لیکن ان کے بقول یہ مراکز پاکستان کے ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران کے ساتھ باہمی تجارت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔
لیکن میں یہ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مارکیٹ اگر بارڈرز پہ کھل رہی ہے، اس کا مطلب ریلیشن شپ میں ہم اور قریب جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں ہم اور قریب جا رہے ہیں، تو یہ خوشائن ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس سے کانفیڈنس جو ہے، یعنی جو بھروسہ ہے پاکستان کے اوپر افغان بزنس کمیونٹی کا، وہ ڈیفینیٹلی بڑھے گا۔ اس وقت میں تو اس اسٹیپ کو ویلکم کرتا ہوں۔
افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں کاروباری مراکز قائم ہونے سے نہ صرف مقامی افراد کو روزگار ملے گا بلکہ علاقائی تجارت کے فروغ میں بھی ان مراکز کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔
اور یہ تاجروں کا یا مقامی آبادیوں کا مطالبہ بھی ہے۔ کل بھی افغانستان کے شہر خوست میں ایک میٹنگ ہوئی اور لوگ اور پھر پتیکا میں ہوئی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خوست اور پتیکا کا بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ، غلام خان اور انگور اڈا کے سرحدی قصبے ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کے ویزا آسانی سے لگنا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ خواہش ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔
حالیہ سالوں کے دوران علاقائی ممالک خاص طور پر افغانستان کے ساتھ پاکستان کی باہمی تجارت کے حجم میں نمایاں کمی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی تاجر برادری کی نمائندے زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ پاک افغان تجارت کے حجم میں نمایاں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔
ٹوٹل پوٹینشیل اس کا آفیشیل ٹریڈ کا 5 بلین ہے۔ اگر یہ مارکیٹس بنتی ہیں اور اس کے اوپر یہ جو جس طرح سے خاکہ میرے ذہن میں ہے، اگر اس طرح سے ہے تو ریچنگ 5 بلین وڈ ناٹ بی ویری فار ڈریم، نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالی خواب نہیں رہے گا اور ہم اس کے قریب آئیں گے۔
لیکن افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کا اصول پورے خطے کے مفاد میں ہے۔
لیکن یہ امن جب ہوگا تو تجارت بھی بڑھے گی اور یہ مارکیٹیں بھی چلیں گی اور کافی گنجائش ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کبھی بھی سب سے بڑا جو پارٹنر ہے تجارت ہے پاکستان کے لیے وہ افغانستان ہے۔
مبصرین اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے پاک افغان سرحد اور پاک ایران سرحد کے قریب تجارتی مراکز قائم کرنے کے اقدامات نہ صرف اسلام آباد اور کابل کے درمیان اقدامات کی بحالی میں معاون ثابت ہوں گے بلکہ پاک ایران باہمی تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
موٹر وے گینگ ریپ کیس میں شریک ملزم شفقت علی اور پورے گینگ کی گرفتاری تو ہو چکی، لیکن پولیس واقعے میں ملوث دوسرے ملزم عابد علی کو تاحال گرفتار نہیں کر سکی۔ عابد علی کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس جگہ جگہ آئے روز چھاپے بھی مار رہی ہے۔ ملزم کی بیوی اور قریبی رشتہ داروں کی گرفتاری بھی ابھی تک معاون ثابت نہیں ہو سکی۔ حکام کے پاس محض جلد گرفتاری کے دعووں کے علاوہ کوئی جواب بھی نہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
موٹر وے گینگ ریپ کیس کے دوسرے ملزم کی گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ جگہ جگہ کاروائیوں کے باوجود پنجاب پولیس ملزم عابد علی کو گرفتار کرنے میں تاحال ناکام ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ موٹر وے گینگ ریپ کیس میں متاثرہ خاتون نے دونوں ملزمان عابد علی اور شفقت کو شناخت کیا تھا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیاض چوہان نے بتایا کہ دونوں مرکزی ملزمان میں سے ابھی تک ایک گرفتار نہیں ہوا، اس کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔
تفتیش تو 100% جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور صرف آپ کی ڈی این اے ٹیسٹ یا میچنگ کی وجہ سے ہی نہیں، اس میں جیو فینسنگ بھی ہے، اس میں ناگرا کی انویسٹیگیشن بھی ہے، اس میں پنجاب پولیس کی 28 ٹیموں کی روایتی سائنسی اور جدید پیمانے کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی ہے۔
سابق آئی جی سندھ افضل علی شگری سمجھتے ہیں کہ اس واقعے میں پنجاب پولیس کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے جیو فینسنگ کرا کر سارے تجزیے حاصل کر لیے۔ ڈیجیٹل سپورٹ صرف تفتیشی کو ملتی ہے، اس کے بعد تفتیشی اس کیس پر کام کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق آئی جی نے بتایا کہ تمام تجزیے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون سے ایسے نمبر ہیں جو مشتبہ ہیں. ساری معلومات اکٹھی کرنا اور کیس کو سلجھانا تفتیشی کا کام ہوتا ہے.
رشتے داروں کو جو حراست میں لینا یا ان کو ڈیٹین کرنا اور اس کو انٹروگیٹ کرنے کا دو مقاصد ہوتے ہیں. ون یہ کہ کوشچن دیم اینڈ دین گیٹ دی انفارمیشن اباؤٹ ہز کانٹیکٹس اور کہاں کہاں وہ جاتا ہے اور کہاں کہاں اس کی پاسبلٹیز ہے, اور اگر وہ بے گناہ ہیں اور ان کا کوئی اس کرائم سے واسطہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں لیگلی شاید اتنا کوئی جسٹیفائیبل نہیں ہے.
موٹر وے گینگ ریپ کیس میں پنجاب حکومت نے ملزمان کی گرفتاری سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملزمان کے نام اور ان کی تصاویر ذرائع ابلاغ پر جاری کر دی تھی, جس کے بعد سے مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب انعام غنی کی پریس کانفرنس کا دفاع کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب فیض الحسن چوہان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پریس کانفرنس سے ہی دوسرے ملزم شفقت کی گرفتاری ممکن ہوئی ہے.
جو سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس تھی نا, اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا, اس کی ضرورت کیا تھی؟ جنہوں نے کی ہے ان کو پتا ہے کیا ضرورت تھی, اور جنہوں نے کی ہے انہیں پتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے. کارول حسن کو ٹریس کر لیا تھا جیو فینسی کے ذریعے سے کہ اس موقع کے اوپر اس کے انٹریکشن تین گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ہوتی رہی تھی عابد ملی کے ساتھ. اس کے اوپر 25 لاکھ روپے لگایا, اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے محلے دار قرابت دار انہوں نے اس کو گھیر کھار کے جناب مجبور کر کے پولیس کے حوالے کروایا.
سابق آئی جی سندھ افضل علی شگری سمجھتے ہیں کہ وقت سے پہلے پریس کانفرنس کر کے ملزمان کی تفصیلات نہیں بتانی چاہیے تھی. افضل علی شگری کے مطابق سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر جگہ سے معلومات آنا شروع ہو جاتی ہیں اور میڈیا کا بھی دباؤ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں بتایا جائے. پاکستان میں یہ دباؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے.
سمجھتا ہوں کہ شاید وہ تھوڑا سا ایشو ان کا تھا, ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا, اس کی وجہ سے آپ کو انہوں نے اس کا نام لے لیا. نارملی دیٹ نیم ہز آئیڈینٹیٹی شوڈ ناٹ ہیو بین گیون ان دی پریس, بلکہ اس کی وجہ سے وہ الرٹ ہو گیا, ورنہ وہ شاید پکڑا جاتا.
پولیس کے مطابق وہ شریک ملزم شفقت علی کی گرفتاری کے لیے ننکانہ صاحب, شیخوپورہ اور قصور کے اضلاع میں چھاپے مار چکی ہیں. یاد رہے خاتون سے زیادتی کا واقعہ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے گجرپورہ میں پیش آیا تھا, جب ایک خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ گاڑی پر لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی. سیف الرحمن, وائس آف امریکہ, لاہور.
خیبر پختونخوا میں بچوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق اس کی وجہ پہلے سے موجود قوانین پر عمل درآمد نہ ہونا ہے. صوبے کے اطلاع تک رسائی کے ادارے کے مطابق 2019 کے دوران صوبے بھر میں بچوں کے خلاف تشدد کے 276 واقعات رپورٹ ہوئے, جبکہ رواں سال کے پچھلے 6 مہینوں کے دوران اس طرح کے 91 واقعات رپورٹ ہوئے اور 1.5 سال کے دوران 5 بچوں کو زیادتی کر کے قتل کر دیا گیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پچھلے 1.5 سال کے دوران بچوں سے زیادتی کی 276 واقعات رپورٹ ہوئی ہیں, جن میں سے 60% واقعات صرف پشاور, نوشہرہ اور مردان کے اضلاع میں رپورٹ ہوئے ہیں. مگر حکام اور انسانی حقوق کے تحفظ کی تنظیموں سے وابستہ رضاکاروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر دیہی اضلاع میں ہونے والے اس قسم کی واقعات کو نہ تو پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رپورٹ کیے جاتے ہیں اور نہ ذرائع ابلاغ کو. خیبر پختونخوا کی اطلاعات تک رسائی کے ادارے کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں بچوں کے خلاف زیادتی کی 185 واقعات ہوئی ہیں. ساحل نامی ادارے کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پچھلے 6 مہینوں کے دوران بچوں کے خلاف تشدد کے 91 واقعات رونما ہوئی ہیں. 1.5 سال کے دوران صوبے بھر میں 5 بچوں کو جنسی تشدد کے بعد ہلاک بھی کر دیا گیا ہے. بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمران ٹکر نے ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
میرے خیال میں دن بدن یہ واقعات بڑھ رہے ہیں, اور اس کے باوجود کہ قوانین موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو ملزم ان کیسز میں پکڑے جاتے ہیں ان کو قانون کے مطابق سزائیں نہیں مل رہی ہیں اور فیملی کی دادرسی نہیں ہو رہی ہے.
حزب اختلاف میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی نگت اور اگزی نے حکومت کو مشورہ دیتی ہوئے کہا,
سب سے پہلے میں حکومت کو یہ مشورہ دوں گی, سب سے پہلے یہ اپنی جو تھانے ہیں اور تھانوں میں جب تک یہ صحیح طریقے پہ رپورٹنگ نہیں کریں گے, صحیح طریقے سے دفعات نہیں بنائیں گے لگائیں گے, صحیح طریقے سے ملزم کو سزائیں ہیں وہ نہیں دیں گے, تو تب تک یہ مسائل جو ہے تو وہ حل نہیں ہو سکتے ہیں.
ان واقعات پر قابو پانے کے لیے حکومت اقدامات کے بارے میں خیبر پختونخوا کے انسانی حقوق کے ڈائریکٹریٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز خان کا کہنا ہے.
چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر جو ہے وہ بیسیکلی بچوں کے حقوق اور فلاح بہبود کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور اس میں یہ کہ بیسیکلی ہم نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے تحت جو ہے ایک پروونشل آفس چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کا جو ہے وہ لک آفٹر کر رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے اس طرح کے ابیوزز کو, کیسز کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے, اور اس حوالے سے ہمارا 12 ڈسٹرکٹ میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس جو ہے وہ آلریڈی آپریشنلائز ہیں.
روا سال کے پچھلے 6 مہینوں کے دوران مجموعی طور پر ملک بھر میں بچوں کے خلاف تشدد کے 1479 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں سے 331 اغوا کے واقعات بھی شامل ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں سزائے موت کے منتظر بھارتی بحریہ کے افسر کلبھوشن جادھو کے معاملے میں اس تنازع کے بعد کہ پاکستان کی سویلین عدالت میں ان کی نظر ثانی کی اپیل پر ان کی نمائندگی کون کرے, بھارت نے دولت مشترکہ پلیٹ فارم کا سہارا لیا ہے اور یہ پیشکش کی ہے کہ یا تو کسی بھارتی وکیل کو نمائندگی کی اجازت دی جائے یا پھر کسی کوئنز کاؤنسل کو. پاکستان کا ملکی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا ہے کہ وہاں کی عدالتوں میں کوئی پاکستانی وکیل یا پھر جیسے پاکستان میں وکالت کرنے کی اجازت ہو وہی کلبھوشن کا کیس لڑ سکتا ہے. بھارت چاہتا ہے کہ چونکہ سینئر بھارتی وکیل ہریش سالوے کوئنز کاؤنسل بھی ہیں, اس لیے انہیں کلبھوشن کی جانب سے پیروی کرنے کی اجازت ملنا چاہیے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں الزام عائد کیا کہ پاکستان اس معاملے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو من و نافذ کرنے کی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکا ہے. اسے ابھی کلیدی ایشوز کو بھی حل کرنا ہے, جن میں اس معاملے سے متعلق تمام دستاویزات سمیت کلبھوشن جادھو کو غیر مشروط اور بلا تعطل کونسلر رسائی دینا اور آزادانہ اور صاف شفاف کارروائی کے لیے کسی بھارتی وکیل یا کوئنز کاؤنسل کا تقرر شامل ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ کلبھوشن کے خلاف عدالتی کارروائی صاف شفاف انداز میں چلی ہے. اس نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو بھی من و عن نافذ کیا ہے. نظر ثانی کی اپیل کے لیے آرڈیننس بھی جاری کیا گیا. اس نے کلبھوشن کو 2 مرتبہ کونسلر رسائی دی اور ان کی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات بھی کروائی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ماہ کے اوائل میں حکومت کو یہ ہدایت دی کہ وہ بھارت کو کلبھوشن جادھو کی نمائندگی کرنے کے لیے وکیل مقرر کرنے کا ایک اور موقع دے. پاکستان سمیت کئی ملکوں میں خدمات انجام دے چکے سابق سفارتکار پربھو دیال کا کہنا ہے کہ بھارت کلبھوشن کا کیس لڑنے کے لیے ایک آزاد وکیل چاہتا ہے. چونکہ پاکستان نے بھارتی وکیل کے تقرر کی اجازت نہیں دی, اسی لیے بھارت نے کوئنز کاؤنسل کی تجویز پیش کی ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہم نے یہ تو پیشکش کی ہے کہ جو کوئنز کاؤنسل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کلبھوشن یادو کا کیس لے کے اس کی ریپرزنٹیشن کریں, کیونکہ بھارت بھی اور پاکستان بھی کامن ویلتھ کا ممبر ہے, اور جو کوئنز کاؤنسل ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کوئن کی نیوکتی سے ہوتے ہیں اور وہ ڈسپکس ہوتے ہیں, اور ایسے لوئر سے پھر ہم کلبھوشن یادو کا کیس لڑ سکتے ہیں ان کے ذریعے, اور ان کے ذریعے ہم کلبھوشن یادو کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں.
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ تجویز تسلیم کر لینی چاہیے, اس سے عالمی سطح پر ایک اچھا پیغام جائے گا.
پاکستان جو کہہ رہا ہے کلبھوشن یادو کیس میں اس میں کچھ دم ہے, تو اس کو کیوں اس کے ساتھ ہو کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کوئنز کاؤنسل کو کلبھوشن یادو کی طرف سے مقدمہ لڑنے دے.
کراچی حلوا کے نام سے پاکستان پر ایک کتاب کے مصنف پربھو دیال نے اس بات پر زور دیا کہ کلبھوشن جادھو سمیت دونوں ملکوں کے مابین تمام تنازعات حل ہوں اور دونوں میں دوستانہ تعلقات کا قیام ہو.
میں تو ہمیشہ سے ہی امید کرتا آیا ہوں کہ کس طرح سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو یہ فاصلے ہیں, جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ دور ہو اور یہ ایک نئی طرح کی ہوا چلے, جس سے یہ جو ریگستان جیسی استھتی ہے یہ ریلیشن شپ کی, اس میں کئی رنگ برنگے پھول کھلیں, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے.
یاد رہے کہ کوئنز کاؤنسل ایسا بیرسٹر اور وکیل ہوتا ہے جس کا لارڈ چانسلر کی سفارش پر ملکہ برطانیہ کے لیے تقرر کیا جاتا ہے. کوئنز کاؤنسل کو دنیا کی تقریباً تمام عدالتوں میں تسلیم کیا جاتا ہے. بھارتی سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہریش سالوے کو اس سال کے اوائل میں کوئنز کاؤنسل نامزد کیا گیا ہے. انہوں نے ہی عالمی عدالت انصاف میں بھارت کی جانب سے کلبھوشن جادھو کا دفاع کیا تھا. ہریش سالوے برسوں سے لندن کی عدالتوں میں وکالت کر رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا خیال ہے ہے کہ بھارت نے کوئنز کاؤنسل کی تجویز اس لیے پیش کی ہے تاکہ اس حوالے سے بھارتی وکیل کے تقرر کا راستہ صاف ہو سکے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کی قومی مصالحت کی اعلی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ افغانستان اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں نے امن مذاکرات کے لیے قواعد و ضوابط کے لائے عمل کی تیاری میں پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان سنجیدہ بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ عبداللہ عبداللہ نے دوحہ کے اپنے دورے کے حوالے سے مزید تفصیل نہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ دشمنی کے خاتمے کے لیے دوحہ گئے۔ وہ جمعے کے روز کابل میں سابق صدر برہان الدین ربانی کی 9ویں برسی کے موقع پر بات کر رہے تھے۔ سابق صدر ربانی کو 2011 میں کابل میں ان کی رہائش گاہ پر طالبان کے خود کش حملہ آور نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ اس وقت افغانستان کے سرکاری امن کاؤنسل کے سربراہ تھے۔ اول نائب صدر امراللہ صالح نے اس اجتماع میں بتایا کہ افغان عوام امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالآخر برسر پیکار دھڑوں کو اپنے مسائل سیاسی طور پر ہی حل کرنا ہوں گے۔ انہوں نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ قیام امن کا عزم رکھے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام ایک قابل احترام امن کے خواہاں ہیں۔ اس موقع پر سابق صدر حامد کرزئی نے سابق صدر ربانی کی امن کوششوں کو سراہا۔ حاجی محمد محقق نے دونوں مذاکراتی ٹیموں پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جمعے کے روز تعطیل کی وجہ سے دونوں ٹیموں کی طرف سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ نہیں کیا گیا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف مارک میڈوز نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ جمعرات کے روز صدر ٹرمپ کے ہمراہ ان کی انتخابی مہم کے سلسلے میں وسکانسن جاتے ہوئے میڈوز نے ایئر فورس ون جہاز میں میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بات بتائی۔ جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس ہر سال منعقد ہوتا ہے، تاہم اس بار یہ اجلاس COVID-19 سے متاثر ہوا ہے۔ بہت سے سربراہان مملکت اس بار ورچوئل اجلاس کے لیے اپنے ریکارڈ شدہ پیغامات بھجوا رہے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ صدر ٹرمپ اجلاس کے لیے اپنا ریکارڈ شدہ پیغام بھیجیں گے یا ورچوئل انداز میں شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے اس بار G7 اجلاس کی میزبانی کرنے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا تھا، تاہم خدشہ ہے کہ یہ اجلاس بھی COVID-19 کی نظر ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ G7 اجلاس نومبر میں امریکہ کے صدارتی انتخاب کے بعد منعقد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے والے مزید 13 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کا شکار 9 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 700 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں COVID-19 کے 25 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جس کے ساتھ کرونا مریضوں کی کل تعداد 38,897 ہو گئی۔ وزارت کے مطابق اب تک COVID-19 کے 4,870 مثبت کیسز موجود ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 1,437 ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کا شکار مزید 1,174 مریض ہلاک اور 96,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ بھارت میں کیسز کی مجموعی تعداد 52 لاکھ سے زیادہ اور اب تک 84,372 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا اب کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ سعدیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کی مؤثر اور قوت خرید میں آنے والی ویکسین کی تیاری کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انٹونیو نے کہا کہ اس وقت دنیا کی سیکورٹی کے لیے کرونا وائرس ہی سے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایک طرف جہاں مختلف ممالک میں سائنسدان اور ماہرین طب کرونا وائرس کی مؤثر ویکسین تیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اس عالمی وبا کے لیے کوئی اکسیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین اکیلے اس عالمی بحران کو حل نہیں کر سکتی، مستقبل قریب میں تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ ان کے بقول، ہمیں اپنے موجودہ اور نئے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا، بالخصوص آئندہ 12 ماہ کے دوران کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے اور جانوں کو بچانا ہوگا۔ جنرل سیکرٹری نے اس بات پر زور دیا کہ کرونا وائرس کی ویکسین سب کو میسر ہونی چاہیے اور سب کی قوت خرید میں بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس خطیے کا اظہار کیا کہ ویکسین کے بارے میں سازشی نظریات اور گمراہ کن معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر لوگ ویکسین سے دور ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب منگل سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس شروع ہوا ہے۔ ہر سال اس اجلاس میں 100 سے زائد سربراہان مملکت اور اعلیٰ عہدیداران شرکت کے لیے نیو یارک آتے ہیں۔ رواں سال کرونا وائرس کی وجہ سے تمام رہنما ریکارڈ کیے گئے ویڈیو پیغامات ارسال کریں گے اور رہنماؤں کی سائیڈ میٹنگز بھی ورچوئل ہوں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے جنگ بندی کی اپنی تجویز پر مکمل عمل درآمد کی اپیل بھی کریں گے کہ اس سال کے آخر تک مکمل جنگ بندی ہو جائے تاکہ تمام تر توجہ کرونا وائرس کو ہرانے پر مرکوز کی جا سکے۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ اس وائرس سے لاحق ہونے والی بیماری COVID-19 سے 9,36,000 جانیں جا چکی ہیں۔ سادیہ زیورانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں پیو ریسرچ سینٹر کے اس ماہ منعقد کیے گئے جائزے سے پتا چلا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی اس وقت دستیابی کی صورت میں 49% امریکی ویکسین لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جبکہ 51% کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین ضرور لیں گے۔ ویکسین کو مسترد کرنے والے امریکیوں نے اس کی وجہ اس کے سائیڈ افیکٹس یا اضافی منفی اثرات بتائی ہے۔ یوں یہ تاثر ملتا ہے کہ مارکیٹ میں ممکنہ طور پر جلد دستیاب ہونے والی ویکسین کے محفوظ ہونے کے بارے میں خدشات موجود ہیں۔ اس سے قبل مئی میں پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے منعقد کیے گئے ایسے ہی جائزے میں 72% امریکیوں نے دستیاب ہونے کی صورت میں COVID-19 ویکسین لینے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ اس ماہ ہونے والے جائزے میں صرف 21% امریکیوں نے بغیر کسی حجت کے یہ ویکسین قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ حالیہ سروے میں 77% امریکیوں کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں امریکہ میں تیار ہونے والی ویکسین یہ یقین کیے جانے کے بعد ہی فراہم کی جائے گی کہ یہ مکمل طور پر محفوظ ہے یا نہیں۔ اس سروے میں 10,000 سے زائد امریکیوں کی رائے معلوم کی گئی۔ ان میں سے 78% نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ امریکہ میں تیاری کے مراحل میں موجود ویکسین کو غالباً اجلت میں منظوری دے دی جائے گی اور اس کے محفوظ اور مؤثر ہونے کے بارے میں پوری تحقیق نہیں ہوگی۔ تاہم 20% کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کی منظوری میں بہت تاخیر کی جا رہی ہے اور وہ اس بات سے پریشان ہے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی نے آج جمعے کے روز رپورٹ دی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 3 کروڑ سے زائد مریض موجود ہیں اور اس سے 9,50,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ترکی میں ڈاکٹر اور مقامی سیاستدان اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت کرونا وائرس سے پھیلنے والی وبا کے دوبارہ پھیلاؤ کی شرح میں تخفیف کر رہی ہے۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں روزانہ 1700 نئے مریض سامنے آ رہے ہیں، 60 کے قریب ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تاہم ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مریضوں اور ہلاکتوں کی تعداد مختلف ہے۔ حزب اختلاف نے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت پر پردہ داری سے کام لینے کا الزام عائد کیا ہے۔ انجم ہیرل گل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
سرکاری اعداد کے مطابق کرونا وائرس کے دوبارہ پھیلاؤ نے سینلی عرفہ نامی شہر کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ تاہم ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سرکاری اعداد کے مقابلے میں اصل صورتحال کہیں زیادہ بدتر ہے۔ کران چینچک سٹی سینٹر میں کلینک چلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت ان دنوں 1500 مریض روزانہ کے سرکاری اعداد شائع کر رہی ہے، لیکن صرف سانلی عرفہ میں بعض دنوں میں ہمارے پاس 600 سے 700 مریض آتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اعداد حکومت شائع کر رہی ہے وہ درست نہیں۔ اس تشویش کا اظہار ترکی کے 2 بڑے شہروں انکارا اور استنبول کے میئروں نے کیا ہے۔ دونوں میئروں نے متنبہ کیا ہے کہ وزارت صحت کے اعداد و شمار اور وہ اعداد جو ہمیں مقامی سطح پر ملتے ہیں میل نہیں کھا رہے۔ دونوں میئروں کا تعلق اپوزیشن کی ریپبلیکن پیپلز پارٹی سے ہے۔ ڈاکٹر کینان کہتے ہیں کہ حکومت مالی نقصان کو محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کینان کا کہنا ہے کہ یہ سیاحت کا سیزن ہے، اس وجہ سے حکومت کی تشویش کا پہلو معاشی ہے۔ بقول ان کے حکومت کو فکر ہے کہ عوام اشتعال میں آئے گی اور وہ نہیں چاہتے کہ ایسے بلند اعداد کی وجہ سے لوگ حکومت کی ناکامیاں دیکھیں، سو وہ درست معلومات فراہم نہیں کر رہی۔ ترکی کی وزارت صحت اور صوبہ سنلی عرفہ کے گورنر نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سنلی عرفہ میں مقیم صحافی ابراہیم ویغور کہتے ہیں کہ حکومت پوری معلومات فراہم نہیں کر رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 ماہ قبل انہوں نے سنلی عرفہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کے اعداد شائع کیے تھے، لیکن اب وہ یہ معلومات جاری نہیں کر رہی۔ اب ہم صرف وہ اعداد شائع کر رہے ہیں جو حکومت پورے ترکی کو فراہم کرتی ہے۔ سنلی عرفہ کے شہریوں کو بھی سرکاری اعداد پر شک ہے۔ ایک شہری کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک اصل عادات کہیں بلند ہیں۔ سینلی عرفا کے ایک رہائشی ویسائل اکدین زچ کا کہنا ہے کہ سینلی عرفا میں یہ وائرس اس لیے زیادہ پھیل رہا ہے کہ یہاں کوئی بھی ضوابط کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ ماسک نہیں پہنتے اور وہ اس پر شرمندہ بھی نہیں ہے۔ لوگ شادیوں میں جاتے ہیں جہاں وہ وائرس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ ترکی کی حکومت نے معلومات چھپانے کی تردید کی ہے۔ حالیہ دنوں میں حکومت نے کرونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اب گھروں کے باہر ماسک پہننا لازم ہے اور شادی جیسی سماجی تقریب میں ناچ گانا اور عشائیہ وغیرہ دینے پر پابندی ہے، جبکہ تقریب کی حد ایک گھنٹہ مقرر کی گئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ گورنمنٹ آف نیشنل ایکارڈ جی این اے کے سربراہ نے کہا ہے کہ قیام امن کے معاہدے کے تحت وہ آئندہ 1.5 ماہ میں مستعفی ہونے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
تیل کے قدرتی ذخائر سے مالا مال ملک لیبیا 2011 میں سابق فوجی حکمران معمر قدافی کی حکومت کا تختہ الٹ جانے کے بعد سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ لیبیا میں اقتدار کے لیے طویل عرصے سے شدید رسہ کشی جاری ہے۔ ایک طرف اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت جی این اے ہے، جبکہ دوسری طرف فوجی کمانڈر خلیفہ حفتر کی لیبین نیشنل آرمی ایل این اے ہے۔ گزشتہ ایک سال سے جاری شدید خانہ جنگی کے بعد گزشتہ ماہ فریقین نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ فریقین اگست میں جنگ بندی اور جلد انتخابات کے اعلان کے بعد رواں ماہ مراکش میں امن مذاکرات کا آغاز کر چکے ہیں۔ بدھ کی شام کو جی این اے کی حکومت کے وزیر اعظم فائز السراج نے ٹیلی ویژن پر مختصر خطاب میں کہا کہ وہ مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آنے والی نئی حکومت کے لیے اپنا عہدہ چھوڑنے پر تیار ہیں۔ فائز السراج نے مزید کہا کہ وہ نئے خواہشات کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اکتوبر کے آخر تک وہ اپنے تمام اختیارات آئندہ انتظامیہ کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات میں پرامن انداز میں نئے سربراہ کے تقرر، صدارتی کونسل اور انتظامیہ کو اختیارات منتقل کرنے کا طریقہ کار طے کیا جا چکا ہے۔ فائز السراج نے مراکش میں مذاکرات میں ابتدائی اور قابل عمل تجاویز پر اتفاق کو خوشائند قرار دیا ہے۔ مراکش میں فریقین کے وفود کی ملاقات کو لیبین ڈائلاگ کا نام دیا گیا تھا۔ ان مذاکرات میں جی این اے کی حکومت اور ایل این اے کے 5-5 ارکان شریک ہوئے تھے۔ ان مذاکرات میں ملک کے اعلیٰ ترین اداروں میں تقرریوں پر توجہ مرکوز رکھی گئی تھی، جن میں لیبیا کے سینٹرل بینک، نیشنل آئل کارپوریشن اور فوج کے سربراہوں کے ناموں پر تنازع تھا۔ خیال رہے کہ مراکش نے سن 2015 میں بھی لیبیا کے حوالے سے مذاکرات کی میزبانی کی تھی۔ اس کے بعد جی این اے کا قیام عمل میں آیا تھا۔ گزشتہ ماہ لیبیا پر قابض حریف حکومتوں نے فوری طور پر جنگ بندی اور جلد ہی قومی سطح پر انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کا اقوام متحدہ نے بھی خیر مقدم کیا تھا۔ ان اطلاعات پر طرابلس میں قائم اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ اتحادی حکومت کے سربراہ فائز السراج اور ملک کے مشرقی حصے پر قابض کمانڈر خلیفہ حفتر کی پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح نے دستخط کیے تھے۔ فائز السراج کی حکومت کے قیام کے بعد سے فریقین دسمبر سن 2015 سے عملی طور پر حالت جنگ میں تھے۔ ملک کے مشرقی حصے پر خلیفہ حفتر کی ماتحت فورسز کا قبضہ ہے، جبکہ دارالحکومت طرابلس سمیت ملک کے مغربی حصے پر اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ جی این اے کا کنٹرول ہے۔ خلیفہ حفتر کی لیبین نیشنل آرمی کو مصر، متحدہ عرب امارات اور روس کی حمایت حاصل رہی ہے، جبکہ دوسری گورنمنٹ آف نیشنل ایکارڈ کا سب سے بڑا معاون ترکی رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یونانی حکام نے ملک میں تارکین وطن کے سب سے بڑے کیمپ میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد ہزاروں پناہ گزینوں کو جزیرہ لیسبوس میں تعمیر کردہ ایک نئے کیمپ میں روانہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے موریا نامی کیمپ میں آگ لگنے کے بعد 70 ملکوں کے 12,500 سے زائد لوگوں کے پاس نہ خوراک، نہ پانی اور نہ ہی سر چھپانے کی کوئی جگہ بچی تھی۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی۔
ماسک اور سفید حفاظتی لباس پہنے حکام نے اب تک 1800 تارکین وطن کی مائیٹیلین کی بندرگاہ پر کارا تیپے نامی عارضی کیمپ تک رہنمائی کی ہے۔ شام افغانستان اور افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے یہ پناہ گزین سڑکوں پر سونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 70 کے قریب خاتون افسروں کو ہوائی جہاز کے ذریعے یہاں لایا گیا تاکہ وہ نئے کیمپ میں عورتوں اور بچوں کو منتقل کرنے کا کام کر سکیں۔ کسی پرتشدد واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ لیسبوس میں پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کے سربراہ ایسٹر ڈی کیسٹلین نے کہا کہ سڑک پر جان اور صحت کو خطرہ ہے اور اس انسانی وقار کو بھی جو ہم سب کے لیے چاہتے ہیں۔ حکام نے آگ کے لیے 5 افغان پناہ گزینوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کیمپ میں 35 افراد کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا اور کیمپ میں لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ چند لوگوں کے گروپ نے انہیں تنہائی میں رکھنے پر اعتراض کیا، تاہم آگ لگنے سے کسی کے ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یونانی حکام کا کہنا ہے کہ نئے کیمپ میں 5,000 لوگوں کے رکھے جانے کی گنجائش ہے، مگر بہت سے پناہ گزین وہاں جانے سے کترا رہے ہیں۔ موریا میں اندازاً 2700 افراد کی گنجائش تھی، مگر وہاں آگ لگنے کے وقت 12,500 لوگ موجود تھے۔ یونان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ باقاعدہ پناہ گزین مراکز کی جگہ کھلے مقام پر خیمے لگا کر دینے کا ارادہ رکھتی ہے، جو کہ ایک عارضی رہائش ہوگی، مگر بہت سے تارکین وطن امید کرتے ہیں کہ وہ لیسباس چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انہیں خدشہ ہے کہ کارا تیپے میں رہائش کی سہولتیں اتنی بھی نہیں ہوں گی جو موریا میں تھیں، حالانکہ ان کے بارے میں بھی بین الاقوامی گروپوں کا کہنا تھا کہ بہت ابتر ہیں۔ ان تارکین وطن کو دوسرے مقام پر منتقل کرنے سے پہلے ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا گیا۔ تاہم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نامی تنظیم کا کہنا ہے کہ یونان کی پولیس نے کئی گھنٹے تک اس کے طبی کارکنوں کو لیسباس کے نئے کلینک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ سن 2015 کے بعد سے ترکی کے قریب یونانی جزیروں پر پناہ لینے والے افراد کی تعداد میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے، مگر کیمپ اب بھی ضرورت سے زیادہ بھرے ہیں۔ ماضی میں یونان کی حکومت کو شکوہ رہا ہے کہ یورپی یونین کی دولت مند ممالک پناہ گزینوں کے لیے ضروری اخراجات میں اپنا حصہ ادا نہیں کرتے۔ تاہم اس ہفتے جرمنی نے کہا ہے کہ وہ کیمپ موریا میں پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم رہنے والے 1,553 لوگوں کو اپنے ہاں داخل کر لے گا۔ جرمن چانسلر آنگلا مرکل نے پیر کے روز کہا کہ پناہ گزینوں کی منتقلی تارکین وطن کے بحران میں یونان کی مدد کے لیے یورپی یونین کے وسیع تر منصوبے کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ مرکل نے لیسباس میں پناہ گزینوں کے نئے مرکز کی تعمیر کے لیے یونان کی حمایت کی تھی اور اس کے انتظامات یورپی ادارے سنبھالیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ تمام ممالک ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توقعات سادہ ہیں اور واضح ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی حمایت کریں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
جمعرات کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے خلاف عائد سلامتی کونسل کی پابندیوں پر تمام ممالک عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف جاری پابندیوں پر عمل درآمد کو جاری رکھا جائے، جبکہ پیر سے ایران کے خلاف مزید نئی پابندیاں عائد ہونے والی ہیں۔ ہم تمام ملکوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان پابندیوں کی حمایت کریں۔ انہوں نے یہ بات سورینام کے صدر چندریکا پرساد کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توقعات واضح اور صاف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک اقوام متحدہ کے مینڈیٹ پر یکساں طور سے عمل درآمد کریں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ نے ایران کے خلاف جو پابندیاں لگائی ہیں ان کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی انہیں جاری رکھا جائے۔ امریکہ اقوام متحدہ کی پابندیوں کو باہر رکھنے کے سلسلے میں کیا اقدامات اٹھاتا ہے، اس کا پتہ جلد ہی چل جائے گا۔ بدھ کو وزیر خارجہ پومپیو نے برطانوی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم اقوام متحدہ سے رجوع کریں گے کہ وہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو نافذ رکھے۔ تاکہ ایران کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی اگلے ہفتے کے بعد سے مستقل طور پر نافذ ہو جائے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے کہا کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے نہ دیں اور اس کے لیے سفارتی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تاہم برطانوی وزیر خارجہ نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ موجودہ پابندیوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں برطانیہ کیا قدم اٹھائے گا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اگست میں کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کی مدت بڑھانے کے سلسلے میں امریکہ کے اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جے سی پی او اے نامی اس معاہدے پر 14 جولائی 2015 میں دستخط ہوئے تھے۔ اس پر سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی نے دستخط کیے تھے۔ 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ 14 اگست کو امریکہ نے ایران کے ساتھ ہتھیاروں کی فروخت کی پابندی کو جاری رکھنے کے لیے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی تھی جو ناکام ہو گئی تھی۔ اس ناکامی کے بعد امریکہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے تحت اقوام متحدہ کی پابندیوں کو جاری رکھنے پر اصرار کر سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ کا واحد مقصد یہ ہے کہ وسط اکتوبر سے ایران دوبارہ ہتھیاروں کو عالمی منڈی سے نہ خرید سکے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں سمندری طوفان سیلی کے ساتھ آنے والی شدید بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آ گئی۔ فلوریڈا اور الاباما کی ریاستوں کے کئی علاقوں میں سڑکیں زیر آب آنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سادیا زیبرانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ کے روز 165 کلومیٹر کی رفتار سے امریکی ساحلی علاقوں سے ٹکرانے والے سیلی طوفان سے مزید ریاستوں میں بارشوں اور سیلابوں کا خدشہ ہے، جن میں جارجیا، نارتھ کیرولائنا اور ساؤتھ کیرولائنا شامل ہیں۔ ساحلی علاقوں میں طوفان سے ہونے والی تباہ کاریوں کے بعد وہاں بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ شدید اور موسلادھار بارشوں کی وجہ سے کئی آبادیوں میں سڑکیں اور گلیاں دریاؤں اور ندیوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بدھ کو ساحلی علاقوں سے سمندری طوفان کے ٹکرانے کے بعد کئی عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں اور ایک بڑے علاقے میں برقی رو منقطع ہونے سے لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ ایک شخص کی ہلاکت کی بھی اطلاع ہے۔ ریاست فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اگرچہ طوفان کی شدت گھٹ رہی ہے لیکن وہ بارشوں کے باعث دریاؤں میں طغیانی کے خطرے سے چوکس رہیں۔ ریاست الاباما کے شہر اورنج بیچ کے میئر ٹونی کینن نے خبر سائے ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ سمندری طوفان سے اب تک ایک شخص ہلاک ہوا ہے جبکہ ایک اور شخص لاپتہ ہے۔ سمندری طوفان سیلی امریکی ریاست الاباما کے ساحلوں سے بدھ کی صبح ٹکرایا تھا، جس کے بعد تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست فلوریڈا کے شہر پینساکولا کے نیول ایئر اسٹیشن کے قریب 2 فٹ یعنی 61 سینٹی میٹر بارش ہوئی، جبکہ شہر کی گلیوں میں 3 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ طوفان کے باعث ریاست الاباما اور جارجیا کے کئی علاقوں میں جمعرات کی صبح تک موسلادھار بارش رہی، جس سے 22,000 گھر اور کاروباری عمارتوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ حکام نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان علاقوں سے دور رہیں جہاں بجلی کی تاریں زمین پر گری ہوئی ہیں۔ نیشنل ہریکین سینٹر کے مطابق طوفان لانے والا سسٹم اس وقت الاباما کے جنوب مشرقی حصوں سے گزر رہا ہے اور وہ جمعرات کی شب جارجیا اور جنوبی کیرولائنا میں داخل ہوا ہے۔ سادیا زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بدھ کے روز اپوزیشن کے 36 ارکان غیر حاضر رہے، جبکہ خود حکومت کے بھی 16 ارکان اجلاس میں نہیں تھے۔ اپوزیشن کے ارکان کی غیر حاضری کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟ قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
بدھ کے روز پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایف اے ٹی ایف کے قوانین میں ترمیم اور دوسرے قوانین کے پیش کیے جانے کے موقع پر اپوزیشن کے کوئی 36 ارکان اور خود حکومت کے کوئی 16 ارکان غیر حاضر رہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف متحد ہونے کی کوشش کر رہی ہے، انتہائی اہم نوعیت کے بل پر ووٹنگ کے دوران مشترکہ اجلاس سے بیک وقت اپوزیشن کے 36 ارکان کی غیر حاضری پر مبصرین اور تجزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں۔ تاہم اپنے کچھ ارکان کی غیر حاضری کے بارے میں حکومت کا موقف ہے کہ وہ جائز ضروریات کے تحت غیر حاضر رہے۔ ان ارکان کی غیر حاضری کے اسباب اور اثرات کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش اور پی ایم ایل این کے سینیٹر جنرل عبد القیوم سے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کا کہنا تھا۔
دیکھیے، بظاہر تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ طرح پردہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں اور پارلیمنٹری جو کاروائی ہوتی ہے اس میں ووٹنگ کے وقت نہ موجود ہونا بھی دراصل تحریک حق پر ووٹ ڈالنے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، وہ کسی رغبت کر رہے ہیں یا کچھ جو اوپر سے پردہ کھولتے ہیں ان کے ایما پر کر رہے ہیں۔ اس بات پر ہم ابھی کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرا ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک نیشنل امپورٹنس کی لیجسلیشن تھی، تو اس میں اپوزیشن کا بھی یہ امکان ہے کہ وہ تعاون کرنا جاری تھی حکومت سے، لیکن چونکہ حکومت اعتراض بھی ہے اور جو معاملات تو چل رہے ہیں، جیسے ایسا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ حکومت کی کوئی بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ معاونت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے پولیٹیکل اپنا جو انہوں نے موقف ہے، جو اپنا اسٹینڈ پوائنٹ ہے، اس کو بھی محفوظ رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو رجسٹریشن ہے اس کو بھی سپورٹ کیا ہے، کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ احتجاج اس نوعیت کا نہیں ہوا جو ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں، جس طرح کاپیاں پھاڑ دی جاتی ہیں یا اسپیکر کے دائرے کے سامنے جا کے شور مچایا جاتا ہے۔ یہ ایک روایتی قسم کا ہلکا پھلکا سا احتجاج تھا اور اس میں یہ چیز بہرحال نشی گئی، اور اس حوالے سے پھر مبصرین کا یہ کہنا کہ شاید اس میں وہ جو چھتیس ارکان والا معاملہ ہے وہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ
خود حکومت کے بھی کوئی 16 ارکان ایبسنٹ تھے۔
اصل میں ہوتا یہ کہ جب حکومت کے ارکان ایبسنٹ ہوتے ہیں تو اس کی بہت ساری توجیحات دی جا سکتی ہیں اور وہ قبول بھی کر لی جاتی ہیں، میڈیکل کام ہوتے ہیں، کوئی وہ ضروری کام کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب اپوزیشن میں سے لوگ مسئلے ہوتے ہیں اصل سوالات پر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کا چونکہ کام بلس کو ناکام بنانا ہوتا ہے، اس لیے وہ بات زیادہ بات ہوتی ہے، وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بلس سے جو کاؤنٹنگ کا معاملہ ہے وہ وائس ووٹ سے ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے جو سپورٹ اسٹرینتھ تھی اس پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا، تو اس میں وہ آگے 200 ہوا ہے اور 100 ہوا، لیکن اصل جو معاملہ تھا وہ وائس ووٹ پہ ہی طے کیا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپوزیشن ہے بہت زیادہ اس میں، میرا نہیں خیال کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کیا،
بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش آپ کا۔ جنرل قیوم، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے 36 ارکان کی غیر موجودگی کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟
یا دیکھیں، یہ ایف اے ٹی ایف کے جو بلز ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس لیے نہیں یہ قوانین بنانے چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ ہے، اس لیے بنانے چاہیے کہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس میں ساری اپوزیشن پارٹیز بھی ذہنی طور کے اوپر وہ مکمل ریڈی تھیں کہ ہم ان کو ٹھیک کر کے تو ہم ان قوانین کو پاس کریں، بیکاز ہم کبھی بھی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری جو ملک ہے اس کو بلیک لسٹ کیا جائے، ہر مشبہ وطن پاکستانی اپوزیشن میں ہے، حکومت میں ہے یا کسی طبقہ فکر کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی حکومت یہ کرتی ہے نا کہ انڈر دی گاؤ آف دس پریشر کی بات سے ریکوائرمنٹ ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ آپ نے جو آبجیکٹو دیا ہے اپنی لیجسلیشن کا، اس میں آفیشلی یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہماری اپنی ہونی چاہیے، ایک تو یہ آبجیکشن تک اس کو ریموو کریں، لیکن وہ ان سے وہ اس پہ وہ ریڈی نہیں تھے۔ کچھ پھر ایسی چیزیں تھیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بنتی تھی، ہمیں ایف اے ٹی ایف کے بلز تو منظور کرنے تھے، لیکن ہم ابھی یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا امیج جو ہے سافٹ امیج وہ باہر کے روڈ نہ ہو، جب آپ ان قوانین کو جو آپ نے منی لانڈرر کے لیے یا ٹیرس کے لیے بنائے ہیں یا یہ نیب کا قانون بنائے ہیں آپ دیکھیں، تو ان کی چیز جو ہے یہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو رستے سے ہٹانے کے لیے استعمال ہو۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 36 اپوزیشن کے ارکان ایبسنٹ رہے، کیا انٹینشنلی ان کو ایبسنٹ کرایا گیا؟
آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر جو پارلیمانی لیڈرز ہیں مختلف پارٹیوں کے وہ ضرور سول سرچنگ کریں گے. کچھ تو لوگ ملک سے باہر تھے, کچھ لوگ مثلاً ہمارے جو حساب دار صاحب آئے ہیں وہ تھی نہیں لیا, وہ ہمارے ان ممبروں میں نہیں ہے, تو کچھ تو جینونلی باہر ہوں گے, کچھ شاید کسی طریقے سے کسی پریشر میں آ کے, یا کچھ لوگوں کا شاید اپنا ویو ہو کہ ایف اے ٹی ایف کی دل ہو جانے چاہیے اور انہوں نے اپنا رائٹ استعمال کیا کہ ہم ایبسٹین کرتے ہیں. آئی تھنک ان ساری چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے.
جنرل قیوم بہت شکریہ. حکومت کا موقف یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے متعلق قوانین میں ترمیم کا یہ بل پہلے قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں پیش ہو چکا تھا اور اس پہ کافی بحث و مباحثہ ہو چکا تھا, اس لیے اب مزید بحث و مباحثہ وقت کا ضیاع ہوتا. قبل ازیں اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا,
انہوں نے ووٹنگ کرائی تو ان کے پاس تو ہمارے سے آدھے نمبرز بھی نہیں تھے. انہوں نے پہلے پروٹیسٹ کیا, پھر انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کیا, نہ انہیں این آر او مل رہے, پوری قوم کے سامنے یہ ایکسپوز ہو گئے, تو انہیں تو وہ فلور چھوڑ کے بھاگنا پڑا. تو اب یہ جتنا مرضی غصہ کر لے, اٹس اوور, قانون سازی ہو گئی ہے, ملک کے مفاد میں ہو گئی ہے, عوام کے مفاد میں ہو گئی ہے, اب یہ صرف لکیر دیکھتے ہیں.
یہ تھی عالیہ حمزہ, قمر عباس چافری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ یہ نیوز شو سن رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
آزادی کے اعلان میں امریکہ کے بانیوں نے ناقابل تنسیق حقوق کی تعریف کرتے ہوئے ان میں زندگی, آزادی اور خوشی کے حصول کے معاملات کو شامل کیا. محکمہ خارجہ میں پالیسی پلاننگ اسٹاف کے ڈائریکٹر پیٹر برکوویز نے کہا کہ یہ حقوق تمام لوگوں کے لیے واجب خیال کیے جاتے ہیں, اور موجودہ دور میں ہم جب انسانی حقوق کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے. مسٹر برکوویز نے کہا کہ یہ حقوق امریکیوں کو نہ صرف اپنے وطن میں تحفظ فراہم کرتے ہیں بلکہ بیرونی دنیا کے ساتھ خارجہ پالیسی کے اخلاقی پہلو کی بنیاد بھی بنتے ہیں. ہم نے 1948 میں ان حقوق کی وکالت کی ذمہ داریاں اس وقت پوری کیں جب ہم نے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق سے متعلق عالمی اعلان کو منظور کرنے کی کوششوں میں قائدانہ کردار ادا کیا. دونوں سیاسی جماعتوں کے صدور نے انسانی حقوق کی وکالت کی ہے, اور امریکہ کے اساسی عہد نامے میں انسانی وقار کا احترام شامل ہے جو تمام انسانوں کے لیے لازمی جز ہے. ڈائریکٹر برکوویز نے کہا کہ سال بھر پہلے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ناقابل تنسیق حقوق سے متعلق کمیشن کا اہتمام کیا جس کا ایک خاص مینڈیٹ تھا. وزیر خارجہ پومپیو نے کمیشن کے ارکان سے کہا کہ وہ تحقیق کریں اور خارجہ پالیسی میں شک و شبہ سے بالاتر ہو کر انسانی حقوق سے امریکہ کی وابستگی کی جڑیں مضبوط کریں, جیسا کہ امریکہ کی اساسی دستاویزات یعنی اعلان آزادی اور امریکہ کے آئین اور امریکہ کی آئینی روایات میں ذکر کیا گیا ہے, اور انسانی حقوق کے بارے میں عالمی اعلان کی روشنی میں جس پر ہم نے 1948 میں دستخط کیے تھے امریکہ کی غیر مشروط وابستگی کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کریں. ڈائریکٹر برکوویز نے کہا کہ ناقابل تنسیق حقوق مختلف ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو براہ راست متاثر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اسے چین کے حراستی کیمپوں میں ویغور مسلمانوں کے قید و بند پر وزیر خارجہ پومپیو کی جانب سے بار بار کے اظہار مذمت میں دیکھتے ہیں. ہم نے 1980 میں اس کا مظاہرہ اس وقت دیکھا جب صدر رونلڈ ریگن نے ان مخالفین کے انسانی حقوق کی وکالت کی جنہیں سوویت یونین نے ظالمانہ طور پر اپنے عقوبت خانوں میں قید کر رکھا تھا. ہم اس کے بارے میں آواز بلند ہوتے ہوئے اس وقت بھی سنتے ہیں جب امریکی انتظامیہ اسلامی جمہوریہ ایران کو بھی آڑے ہاتھوں لیتی ہے جو خود اپنے شہریوں کو جبر کا نشانہ بناتی ہے. ڈائریکٹر برکوویز نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی کلی بنیاد صرف انسانی حقوق پر ہی نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق اس کا اہم ترین جز ضرور ہے, یعنی امریکی خارجہ پالیسی کے ملے جلے پہلوؤں کا ایک لازمی حصہ ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سنتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے۔ اب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔